الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، کچھ دنوں بعد مئی کی پہلی تاریخ کو پاکستان بھر میں مزدوروں کا دن یعنی یوم مئی منایا جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ یکم مئی 1886 یا 88 شکاگو میں مزدوروں نے اپنے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کروانے کے لیے جلوس نکالا، جس میں 4 انگریز مزدور لیڈر ہلاک ہوئے اور ان کے پرچم ان کے خون سے پرچم رنگا گیا. یوں سرخ پرچم مزدوروں کا پرچم قرار دیا اور 1890 میں پہلا یوم مئی منایا گیا، جس میں سوشلزم کو لانے کا عہد کیا گیا. اس پس منظر میں یقینی بات ہے کہ یوم مئی مسلمانوں کے مزدوروں کا دن نہیں بنتا. مسلمانوں کے ہاں مزدور کی عظمت کا دن یوم خندق ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدوروں کو عظمت بخشی اور مزدوروں کے قائد کے طور پر ایسی مثال قائم کی کہ کوئی بھی مزدوروں کا لیڈر ویسی مثال قائم نہیں کر سکا. یہ ایک الگ بحث ہے. اسی طرح ان مزدوروں کو شکاگو کے شہداء کہنا، یہ بھی ہمارے لیے یقینی بات ہے درست نہیں، اس لیے کہ شہید کی ترکیب مسلمانوں کے ہاں مخصوص افراد کے لیے ہے. وہ لوگ جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مسلمانوں کی ملکی سرحدوں کے دفاع پر، غلبہ دین کے لیے یا ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہر کیف اس حوالے سے آج کی گفتگو کا موضوع محنت کش کے حقوق و فرائض تجویز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پنکھا بھی چلوا سنتے پہ. حصول رزق کے لیے محنت کرنا یہ انسانی فضیلت کا نشان ہے. رزق حلال کی طلب کے لیے محنت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے. طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب یا محنت کرنا حلال روزی حاصل کرنے کے لیے یہ فرض ہے. فرمایا من طلب، جو شخص رزق حلال کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور رزق اس لیے کمانے کی خاطر محنت کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو حلال کھلائے یا اپنے رفقاء اور احباب کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے، ضرورت مندوں کے کام آئے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا. رزق حلال کی محنت انسانی فضیلت کا ایک نشان ہے. جیسے صنعت لگانا، فیکٹری یا مل آنر ہونا باعث اعزاز سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی ایک لحاظ سے، اسی طرح فیکٹریوں اور کارخانوں کی مشینوں کو حرکت میں رکھنے کی محنت و مشقت بھی تکریم کا باعث قرار دی گئی ہے. اس حوالے سے ہر فرد محنت کش ہے. صنعت کار، کارخانے دار، فیکٹری کے مالک یا مل آنر کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. حضور نے فرمایا جو صنعت کار اپنی صنعت میں، چھوٹی فیکٹری ہو یا بڑے درجے کی ہو، نیک نیت رکھے، یعنی خدمت خلق کی نیت ہو کہ اس کے کارخانے میں یا فیکٹری میں یا مل میں بہت سے لوگ رزق حلال کمانے کے لیے آئیں گے اور یوں کئی خاندان پلیں گے، اس کی مثال، ایسے شخص کی مثال جو صنعت میں خدمت خلق کی نیت رکھتا ہو. فرمایا حضور نے کہ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی جیسی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا گیا کہ وہ فرعون کے محل میں آ کر ایک بچے کو دودھ پلائیں، اس پر انہیں اجرت دی جائے گی. انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور فرعون سے معاوضہ مفت میں حاصل کر لیا. اسی طرح خدمت خلق کی نیت سے صنعت کاری کرنے والا اسے اپنے مقصد یعنی خدمت خلق کا ثواب تو حاصل ہوگا ہی، صنعت کا دنیاوی فائدہ اس پر مزید اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. دوسری طرف، یعنی ایک طرف تو صنعت کار کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ایک طرف تو اس شخص کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو لوگوں کو رزق کے حلال کے حصول کے لیے ملازمتیں مہیا کرتا ہے. دوسری طرف مزدور سے کہا گیا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ تعالی کا حبیب ہے. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکاسب علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کما کر مہیا کرنے والا اجر کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال کے لیے محنت اور کوشش یہ کوئی عیب نہیں بلکہ اجر کا باعث ہے۔ محنت مزدوری عیب نہیں، انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کان آدم حراسن، آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی بونے، فصل کاٹنے، غلہ مہیا کرنے اور زمین سے رزق حاصل کرنے کا کام حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مختلف انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات سے مختلف صنعتی کاموں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ کاشتکار تھے، وَكَانَ نُوح نَجَّارًا، اور نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی ہماری نگرانی میں بنائیے، کشتی ہمارے حکم سے تیار کیجئے اور ویسے بنائیے جیسے ہم نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا ہے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری ہدایات کے مطابق کشتی تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، تورات کے حوالے سے مذکور ہے کہ 120 فٹ لمبی اور 75 فٹ چوڑی 3 منزلہ کشتی تیار کی، جس کی تیاری میں کئی سال صرف ہوئے۔ اب اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے بڑھائی کا کام اللہ تعالی نے لیا۔ اسی طرح فرمایا، وکان ادریس خیاطن، سیدنا ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، ستاروں کی چال کا حساب، گردش کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے، ستاروں کی چال کا حساب میں عرض کر رہا ہوں کہ ستاروں کی گردش کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے، یہ جو ستاروں کو ملانے کا حساب لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے یہ تو ہمارے ہاں کی ایجاد ہے، اور المیہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ضعیف الاعتقادی لوگوں میں اس قدر شروع کی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، کہ اب باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ پروگرام آنے لگ گیا ہے کہ آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا اور آپ کے ستارے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ المیہ ہے، ہمارا دین ان تمام تر تعلیمات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، ستاروں کی چال کا حساب کے گردش کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے، اسی طرح تحریر لکھنا، کتابت اور سلائی، یہ خیاطت اللہ تعالی نے مخلوق کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی ہے۔ اس طرح حضور نے فرمایا، کان موسیٰ راعیاً، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ قصص میں آیت نمبر 22 سے 29 تک تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بزرگ سے 10 سالہ ایگریمنٹ کیا، یعنی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك، 10 سال ان کے ہاں گزارے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام سے دیوار بنانے والے میسن کا کام، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 70 میں ہے، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه۔ اب یہ دیوار جو گر رہی تھی اسے تعمیر کرایا،
اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مذکور ہے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اسلحہ سازی اور دفاعی سامان کے فن کے بانی قرار دیے گئے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ کی صنعت تمہاری خاطر سکھائی تاکہ تمہیں جنگی دفاعی سامان مہیا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کوئی زرہ نہیں بناتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فن آپ کو سکھایا. اس کا تذکرہ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں بھی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، اَنِعْمَ الْسَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، وہ اس سے ایسا دفاعی سامان تیار کیا کرتے تھے زرہ کی صورت کا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا کہ تانبے سے برتن سازی کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں میں پھیلایا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کو ان کے لیے نرم کر دیا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی عمارتیں، ٹینکیاں، بڑے بڑے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہتی تھیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اور ان کی نگرانی میں تیار ہوئی. گویا ملازمین سے کام لینے والے انجینئر اور لیبر انچارج، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ. اس ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آئی کہ جن کاموں کو ہم اپنے معاشرے میں بظاہر نچلے درجے کے کام سمجھتے ہیں، لوہار ترخان جس کو ہم کہتے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے اپنی جوتیاں گانٹ لینا اور درزی کا کام، یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کروائے ہیں. اگر یہ کام نچلے درجے کے ہوتے اور معمولی سطح کے ہوتے تو اور ان کاموں کی وجہ سے لوگ تحقیر کا باعث قرار پاتے تو اللہ کبھی بھی اپنے انبیاء سے یہ کام نہ کرواتے. اللہ نے کوئی کام انبیاء سے ایسا نہیں کروایا جو ان کے لیے تحقیر کا باعث ہو. یہ لوگ کمی کبھی نہیں ہے، یہ تو محسن اور معین ہیں، محسن اور معین، مددگار ہیں معاشرے کے. بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محنت کش لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ میں لوہے کا کام کیا کرتے تھے. سعد کئی صحابہ، سعد عرب کے ہاں بہت مبارک نام، سعد کے معنی ہیں خوش بخت اور خوش نصیب، لہذا بہت سے بچوں کا نام سعد. سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جو دو مشہور قبائل ہیں دونوں کے سردار جو ہیں ان کا نام سعد تھا، بلکہ اللہ اکبر احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس صحابی کو تیر پکڑا رہے تھے اور وہ تیروں کے ذریعے سے دشمن پر تیر پھینک رہے تھے کمان کے ذریعے سے، ان کا نام بھی سعد ہے. اور تاریخ اسلام میں یہ واحد سعد ہیں جن کو، واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، تم پر آمنہ قربان، تم پر عبداللہ قربان. یہ بڑے خوش نصیب ہیں. بہرحال حضرت سعد صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں لوہے کا کام کیا کرتے تھے، ہاتھوں میں کھردرا پن محسوس کیا حضور نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور فرمایا ہاتھ تمہارے بہت کھردرے ہیں، उन्होंने कहा जी हथौड़ा चलाने से हाथ खुरदरे हो गए हैं, बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता हूं, अल्लाह के हबीब ने वो हाथ ऊपर करके चूम लिए और फरमाया हाज़िही यदुन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, ये ऐसा हाथ है जो अल्लाह को भी प्यारा है, अल्लाह के हबीब को भी प्यारा है। मजदूरों का के हुकूक का नाम लेना आसान है, लेकिन मजदूरों की इस मजदूरों को इस तरह से अजमत बख्शना ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कस्ब कस्बुल आमिल इजा नसहा, बेहतरीन कमाई वो है जब कोई काम करने वाला मालिक की खैरखाही और खुलूस के साथ काम करते हुए कमाए, वो बेहतरीन कमाई है। मजदूर अगर मुखलिस होकर काम करेगा तो अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत डालेंगे। हुजूर ने फरमाया इन्ना अत्यबा मा अकल अर्रजुल मिन कस्बिही, बेहतरीन और निहायत पाकीजा रिज्क वो है जो आदमी अपनी मेहनत और कसब से हासिल करता है। अब मजदूर को, मजदूरों और मुलाजमीन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिदायात दी हैं। पहली बात तो ये कि मजदूर की इज्जत नफ्स का ख्याल करो, उससे नरमी का बर्ताव करो। फरमाया इख्वानुकुम जालहुमुल्लाहु तहत अईदीकुम, ये तो काम करने वाले तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने इन्हें तुम्हारा मातहत बना दिया है। मातहत बनाने का मतलब ये है कि अब इनसे काम इस तरह से लो कि इनके लिए मुशक्कत ना हो और दुश्वारी ना हो। खाना तैयार करने वाले के बारे में फरमाया कि उसने धुआं सहा है, गर्मी सही है, अव्वल तो खाने में उसे शरीक करो, लेकिन अगर शरीक नहीं कर सकते तो उस खाने में से कुछ ना कुछ उसे दे दो ताकि इस तरह से उसकी हौसला अफजाई हो जाए। ला तुकल्लिफुहुम मा यग़लिबुहुम, ऐसा काम उनके सुपुर्द न करो जो उनकी ताकत से बाहर है। फैन कल्लफ्तुमूहुम, अगर तुमने ये काम उनके सुपुर्द कर दिया है, फाइनूहुम अलैहि, तो फिर या तो खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करो, और अगर मदद दस्ती नहीं कर रहे तो फिर इजाफी तौर पर कुछ और पैसे उन्हें देकर उनकी नुसरत और मदद करो, यानी गोया ओवर टाइम। और अल्लाह अकबर, यानी मजदूर की इज्जत नफ्स का और हुर्मत का कितना ख्याल करते हुए फरमाया ला तकूलन कब्बहल्लाहु वजहक, हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, ला तकूलन कब्बहल्लाहु वजहक, अपने कारिंदों को, अपने मुलाजमीन को, अपने मातहतों को फिटे मुंह ना कहा करो। मैंने तर्जमा पंजाबी में कर दिया है, फिटे मुंह कब्बह अल्लाह वजहक, और तेरा चेहरा अल्लाह फिट फट तेरा चेहरा बिगाड़ दे। ना ना, चेहरा अल्लाह ताला की कुदरतों का, की तख्लीकी कुदरतों का शाहकार है, ऐसा जुमला उनको भी नहीं कहना है। ये मजदूर लोग तुम्हारे रिज़्क के हुसूल का जरिया हैं, इनके खून पसीने से फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता है और मालिकान के घरों का किचन चलता है और इनकी शान और शौकत बरकरार रहती है। आप देख लीजिए, काम करने वाले ना आए तो घर में क्या सूरत हाल होती है। बाद घरों में खाना पकाने वाली खवातीन अगर नहीं आई तो वो बाजार से खाना मंगवा रहे हैं। घर में घर की अहली खातून या बहू या बेटी इतना नहीं कर पा रही कि वो रोटी पका दे। हुज़ूर ने फरमाया हल तुम सरून व तुरज़कून इल्ला बिज़ुआफाइकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे कमजोरों और मातहतों की वजह से तुम्हें रिज्क देता है, तुम्हारी मदद करता है। एक मौका पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह उस कौम को कभी पाकीजा और खुशहाल नहीं करता جس میں قوم کے ضعیفوں کو قوم کے ضعیفوں کے حق کا تحفظ نہ کیا جاتا ہو. ملازمین کے بارے میں ایک ہدایت, محنت کشوں کے بارے میں اور ملازمین کے بارے میں ہدایت یہ کی کہ ان سے اجرت پہلے طے کر لی جائے, چاہے یومیہ ہو چاہے ماہانہ ہو, لیکن جب بھی کام لو اجرت پہلے طے کرو. اور فرمایا من استاجر اجیرا فلیسم لہ اجرتہ, جب بھی کوئی کسی آجر کسی اجیر سے کام لینے کے لیے مقرر کرتا ہے تو فلیسم لہ اجرتہ, اس کی اجرت طے کر لے, بالکل اجرت طے کر لے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اختلاف ہو جائے. آپ گاڑی کرائے پر لیتے ہیں, پہلے طے کر لیا جائے. آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں, اس سے اجرت پہلے طے کر لی جائے تاکہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے. اور مزدور کی اجرت کم از کم اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والی ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا جو تمہارے ہاں اجرت پر کام کرنے والی ہے اس کا رزق اور اس کا لباس دستور کے مطابق ہونا چاہیے, یعنی اس کی اجرت دستور کے مطابق ہونی چاہیے, اور معروف جو معاشرے میں معروف ہے رواج ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ مالک اٹھائے نہ مزدور اٹھائے. لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, نہ اجرت دینے والا مجبوری سے فائدہ اٹھائے اور نہ جو کام کرنے والا ہے وہ مزدوری وہ فائدہ اٹھائے مجبوری سے. بلکہ اللہ اکبر فرمایا واعتمروا بینکم بمعروف, اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو, نہ بہت کم دی جائے اور نہ بہت زیادہ طلب کی جائے. مزدور کو اس کی ضرورت کے مطابق یعنی لحاظ کیا جائے کہ انسان کس قدر اگر اس کو ملے اجرت تو وہ اپنے گھریلو نظام کو چلا سکتا ہے, اس کا خیال کیا جائے. مزدور خوش دل کند کار بیش, جو مزدور خوش ہوگا وہ خوب کام کرے گا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور فرمایا اگر مالک چلا گیا ہے تو معاہدے کو ورثہ قائم رکھیں, جو معاہدہ اجرت مزدوری بڑے نے طے کی تھی انتقال کے بعد وارث اسے ادا کرنے کے پابند ہیں. اور پھر مزدوری کام کرنے کے بعد فوراً ادا کی جائے. فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. اب دونوں باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. مزدور کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا پسینہ بہے, تو مالک کا خیر خواہ ہو. العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت اللہ فلہ اجرہ مرتین, جب کام کرنے والا اپنے مالک کا بھی خیر خواہ ہوگا اور اللہ کا فرما بردار ہوگا, اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے. محنت کش کو کہا جا رہا ہے کہ تو امانت دار ہو. ان خیر من استاجرت القوی الامین, امین ہو. اور ادھر مالک سے کہا جا رہا ہے کہ مطل الغنی ظلم, غنی کا ٹال مٹول کرنا کہ کام تم نے کر لیا ہے تنخواہ لینے کے لیے, چلو کل آ جانا پرسو آ جانا, یا تمہیں چھٹی ہے لیکن تنخواہ لینے کے لیے اگلے مہینے آ جانا. مطل الغنی ظلم, یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے حضور نے فرمایا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, جب وہ کام پورا کر لیں تو ان کی اجرت انہیں معروف طریقے کے مطابق دو. اور مزدور کا حق دبانے سے بچو, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے انا ختمہم یوم القیامہ، ثلاثۃ انا ختمہم یوم القیامہ، تین آدمی ہیں ایسے ہیں کہ جن کا دفاع قیامت کے دن میں خود کروں گا. اب جس کا کیس اللہ لڑ رہا ہے، جس کا دفاع اللہ خود کر رہا ہے، اس کا کیس کون جیت سکتا ہے جی؟ فرمایا رجل اعطا بی ثم غدر، پہلا تو وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد و پیمان، باہم عہد و پیمان کیا، دو آدمی آپس میں میرے نام کو درمیان میں ڈال کر آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، ثم غدر، پھر ان میں سے جو دھوکہ دے گا اس کے خلاف میں خود گویا اس مظلوم کا دفاع کرنے والا ہوں. ورجل باع حرا ثم اکل ثمنه، اور فرمایا جس نے کسی آزاد آدمی کو دھوکے سے کسی کے ہاتھ فروخت کیا اور اس کی قیمت وصول کر کے کھا گیا، قیامت والے دن اس مظلوم کا حمایتی اور اس کا مقدمہ لڑنے والا میں خود ہوں. جیسے اس زمانے میں غلامی کے نظام میں لوگوں کے ہاں خرید و فروخت تھی اور وہ یقیناً ناپسندیدہ، آج بھی جو لوگ باہر ملکوں میں بھیجنے کے لیے انسانوں کو رسوا کرتے ہیں اور وہ خرید و فروخت کا نظام برقرار ہے، یقیناً وہ اس کے تحت آتا ہے. ورجل استاجر اجیرا، فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو کام پر لگایا، فاستوفى منه، کام تو پورا لے لیا، ولم يعطه، اور معاوضہ اور مزدوری اس کو نہ دی، ایسے شخص کے خلاف اللہ فرماتے ہیں اس مظلوم کی حمایت کرنے والا قیامت کے دن میں خود ہوں گا. اب بتائیے جس کے خلاف اللہ خود ہے وہ کیسے نپٹ، وہ کیسے بچ سکے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، مزدور کو مزدوری دے دلا کر یہاں ہی فارغ ہو جائیں ورنہ بڑی مشکل ہوگی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کانت لہو مظلمت لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ الیوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم. فرمایا دیکھو، تم میں سے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا اس کی عزت و ناموس کو پامال کیا ہے یا اس کا مال غصب کیا ہے یا دبایا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، آج ہی اس سے نبٹ لو تو بہتر ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ. فرمایا کہ اس دن تمہارے نیک اعمال لے کر اس مظلوم کو جتنا اس پر ظلم ہوا تھا اس کی مقدار دے دیے جائیں گے. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر تمہارے دامن میں کوئی نیکی نہ ہوئی بالفرض، یا نیکیاں مظلوموں کو کے سپرد کر دی گئیں اور پھر بھی حقدار رہ گئے، اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، حدیث بخاری میں ہے، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث. فرمایا ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اسے اوندے جہنم میں ڈالا جائے گا. صحابہ سے حضور نے جب پوچھا کہ بتاؤ مسکین کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس مسکین ہمارے ہاں تو وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. فرمایا اصل مسکین یہ ہے کہ قیامت والے دن جس کے پاس بہت سی نیکیاں بھی ہوں گی لیکن وہ مظلوم لے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ جائیں. مزدور صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس سے کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ ختم کرنا، یہ بھی یقینی بات ہے، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں درست ہے. فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم دونوں فریق باہمی دشواری محسوس کر رہے ہو، فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى، تو مزدور کو تبدیل کرنے کا تمہیں حق. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, مزدور کو فرض عبادت کا وقت دینا یہ محنت کش کا حق ہے. طلب و کسب الحلال لفریضۃ بعد الفریضہ, رزق حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے لیکن اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد. اللہ کا فرض ادا کرنا یقیناً اس پر اس کا حق ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مزدور نماز پڑھنے کا نام لے کر جائے اور وہیں خیر سے آرام کر رہا ہو مسجد میں اور مالک انتظار کر رہا, نوافل میں مشغول نہ ہو, اور ایسے دعوتی کام کہ جو مسجد میں ہو رہے ہیں ان بھی مشغول نہ ہو, فرض ادا کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر جائے. جو ملازم دفتر میں بیٹھ کر دفتری کام نہیں کرتا اور نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور لوگ جو باہر اس سے متعلقہ کام کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں, ایسے شخص کے نفلوں کی کوئی حیثیت نہیں. اسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے, اسے اپنا کام سر انجام دینا چاہیے, لیکن جو فرض نماز ہے وہ بہرحال ادا کرنا اس مزدور کا اور محنت کش کا حق ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں مزدور کو رعایت دینا اور اس کے لیے ذرا کا ہاتھ ہلکا کر دینا, یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی بشارت دی ہے. اس کے بارے میں فرمایا, من خفف عن مملوکہ, جو آدمی اپنے ماتحت پر اپنے کام کرنے والے پر رمضان کے مہینے میں ذرا کام ہلکا کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو, بیکار پھرنے یا فارغ رہنے سے یا لوگوں پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی کام مسلسل کرتا رہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص نے اپنی ضرورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا, آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک پیالہ ہے, بس اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا لاؤ وہ دونوں چیزیں منگوائیں. آپ نے بولی لگوائی, ایک درہم دو درہم, دو درہم میں وہ چیزیں بک گئی, ایک درہم گھر میں کھانے کے لیے اسے دے دیا اور ایک درہم سے کلہاڑا منگوایا اور اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا, لکڑی ڈالی دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو. جب اس نے 10 درہم کما لیے تو کچھ کپڑا اور کھانا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا یہ کمائی تیرے لیے بہترین نہیں ہے اس بھیک سے جس کا داغ قیامت کے دن لے کر آتا, جس کو صرف آگ ہی مٹاتا. حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ کام چاہے معمولی کیوں نہ ہو, فارغ رہنے سے بہتر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بیٹا افسر لگے گا تو پھر ہی کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. کام چاہے معمولی کیوں نہ ہو, فارغ رہنے سے بہتر ہے. اور اسی طرح حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کام کے لیے کسی اللہ والے سے دعا لینا یا آغاز کروانا یہ بھی گویا اللہ کے حبیب کی سنت ہے. کام شروع ہو جائے اور چل پڑے تو اپنے بڑوں کو, اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو ہدیہ پیش کرنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے, مجھے بیکار رہنا پسند نہیں, میں اس شخص پر حیران ہوں جو نہ دنیا کے کام میں مصروف ہے اور نہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. فرمایا یا تو کام کرو ورنہ اللہ اللہ کرو, یعنی فارغ بیٹھ کر اخبار حفظ کرنا یا ٹی وی دیکھتے رہتے چلے جانا, آخر اس سے سوائے ڈپریشن کے اور کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم نخی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو امانت دار تاجر پسند ہے؟ جو اللہ کے فرائض اور واجبات بھی ادا کرتا ہو، یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہو اور وہ بیٹھا تسبیح پڑھ رہا ہو. فرمایا مجھے دیندار، امانت دار، تاجر پسند ہے، اس لیے کہ وہ جدوجہد کر رہا ہے. شیطان اسے ناپ تول، لین دین، خرید و فروخت میں راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا کہنا نہیں مانتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. تو یہ محنت کرنے والا، یہ گویا ساری باتیں محنت کو انکرج کر رہی ہیں. محنت کرنے والے کو اللہ نے پسند کیا ہے. بلکہ میں تو آپ حضرات سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ جن کو کوئی کام نہیں، وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں جو لان ہے اس کے گھاس کو، اس میں خالی جگہ میں پیاز لگانے، پودینہ لگانے اور اس طرح کی چیزیں لگانے میں اپنے وقت کو صرف کریں، کر کے اس گرد کو صاف کرنے میں اپنا وقت صرف کریں. حضور نے فرمایا ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو، وفی ید احدکم نسیلت، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، فان استطاع اللہ یقوم ان یغرسہا، تو کھڑے ہونے سے پہلے اگر وہ پودا تم لگا سکتے ہو تو فل یغرسہا، وہ پودا ضرور لگاؤ. ترغیب دی ہے یعنی فارغ رہنے کی بجائے اپنے آپ کو مشغول رکھنا. اسی طرح اجارہ یا اجرت پر کوئی کسی سے معاملہ کرنا، ان باتوں میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقت خدمت پہلے سے متعین ہو، مقدار اجرت متعین ہو، مکان یا دکان کی سکونت اور منافع متعین ہو، مزدور یا مزارے صرف اجرت کے حقدار ہوں گے، مستاجر اور مالک زمین کے حق کے ملکیت میں کبھی حصہ دار نہیں ہوتے. مزارات بھی ہمارے ہاں جائز ہے، ٹھیکے پر زمین دینا جمہور کے نزدیک جائز ہے. فتح خیبر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو کاشتکاری پر زمین دی اور پیداوار کا نصف طے ہوا. اسی طرح ہڑتالیں اور تشدد کے ذریعے سے ناجائز مراعات حاصل کرنا یہ درست نہیں. مزدوروں اور کسانوں کے حقوق اگر ضائع ہو رہے ہوں تو ملکی عدالتوں سے رجوع کرنا یہ اصل راستہ ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے دین نے انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، لہذا لوگوں کی مملوکہ زمینیں کسانوں میں تقسیم نہ کی جائیں، البتہ حکومتی ملکیتی زمینیں آباد کاری کے لیے کاشتکاروں میں تقسیم کی جائیں، لوگوں میں تقسیم کی جائیں. جو بنجر زمینیں ہیں اور سٹیٹ ان کی مالک ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں، اور اگر کوئی 3 سال تک آباد نہ کرے، ان الفاظ پر غور کیجئے، اگر 3 سال تک ان کو آباد نہیں کرتا، یہ جاگیرداری نظام کے خاتمے کا اسلام نے بہترین حل دیا ہے. اگر 3 سال تک آباد نہ کرے تو سیدنا عمر کی سنت ہے کہ اس سے واپس لے کر ان لوگوں کو دی جائے جو ان کو آباد کرے. یہی اقدام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت کش کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنے مالک کا خیر خواہ ہو، محنت کش امانت دار ہو، فساد اور بگاڑ پیدا نہ کرنے والا ہو، املاک کی اور اشیاء کے استعمال کی، املاک کی حفاظت کرنے والا ہو، اشیاء کو درست طریقے سے استعمال کرنے والا ہو، وقت اور ڈیوٹی کا پابند ہو، فرائض منصبی طے شدہ طریقے کے مطابق سر انجام دینے والا ہو. اور مزدور کا حق یہ ہے کہ منصفانہ اجرت کا تعین ہو، نرمی کا برتاؤ، جسمانی سزا سے گریز درگزر کرنا، اجرت کی بروقت لازمی ادائیگی کرنا، اور فرض عبادات کے لیے اسے وقت دینا، اور اگر زائد کام اس سے لیا جائے تو اس پر اس کو اوور ٹائم دینا یا اس کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.